بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی خامنہ کی تقاریر کا سلسلہ، اس میں آج انشاءاللہ 20 درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ کے پاک نام کے ساتھ اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین. ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی تقاریر کا سلسلہ، جس کا آج انشاءاللہ 20 درس ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 کے ذیل میں گفتگو جاری ہے. ان آیات کا ترجمہ دہرا کر آگے بڑھتے ہیں. یقیناً آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. کون صاحبان عقل؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے. اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، ان کے دل و زبان سے، کہ اے پروردگار، تو نے اس عظیم نظام کو باطل اور بے مقصد خلق نہیں کیا. تیری ذات پاک ہے کہ تو بے مقصد کام کرے، بس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. کیا مطلب؟ یعنی وہ عذاب کے جو تو نے اس نظام کائنات کو اور انسان کو، اپنی زندگیوں کو بے مقصد سمجھنے والوں کے لیے جو تو نے آگ کا عذاب رکھا ہے، اس عذاب سے ہمیں بچا لے. گزشتہ روز ہماری گفتگو جو جاری تھی وہ یہ کہ وہ ایمان جسے تقلیدی ایمان کہا جاتا ہے اور وہ ایمان جسے تعصبی ایمان کہا جاتا ہے، اس کی اسلام میں، اسلام کی نگاہ میں، یعنی حقیقی دین کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ بغیر محنت کے، بغیر غور و فکر کے، بغیر بصیرت کے، جیسے آسانی سے مل گیا تھا اسی طرح آسانی سے چھن بھی جاتا ہے. جس ایمان کی اہمیت ہے قرآن کی نگاہ میں، حقیقی اسلام کی نگاہ میں، وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ ایمان کے جو عقل، شعور، بصیرت، تفکر کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں جو آخری بات ہم نے کل کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام الناس کے اندر یہ ایمان، حقیقی ایمان، عقل و شعور اور آگہی والا ایمان پیدا کرے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ عوام کو آگاہ کرے تمام چیزوں سے، ان کو ڈرائے نہیں، فلان کتاب نہیں پڑھو، فلان کی بات نہ سنو، گمراہ ہو جاؤ گے، فلان ہو جاؤ گے. یہ تو باتیں علامت ہی اس بات کی ہیں کہ اس کا ایمان بہت ضعیف ہے. بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اتنا پختہ کر دیا جائے، پہلے سے غلط اور صحیح میں فرق کرنے کی اتنی مضبوط بنیاد باندھ دی جائے کہ اس کے بعد ان کے ایمان کو ان طوفانوں کا، شکوک و شبہات اور پروپیگینڈے کے طوفانوں کا خطرہ نہ رہے. آخری جملے کو ہم پڑھتے ہوئے آگے چلتے، آیت اللہ سید علی خامنہ فرماتے ہیں جو کل ہم نے پڑھا. اسلام کہتا ہے کہ ایمان کو آگہی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ آیتیں جو سورہ آل عمران کے آخر میں ہیں، ہمارے لیے شعوری ایمان کا تعارف کرواتی ہیں. اب آپ توجہ فرمائیں، یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اب ان آیات کی طرف آ رہے ہیں کہ جو ہم ہر روز درس کے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. توجہ فرمائیں، ان فی خلق السماوات والارض، یہ آل عمران کی اب ہم آیت نمبر 190، 191 اور 192 اور اس کے بعد 193 تک بات کو مکمل کرنے کے لیے پڑھیں گے. شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 190 سے. ان فی خلق السماوات والارض، فرما رہے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے، کوئی بات اہم سمجھانا چاہ رہا ہے قرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالی، خداوند عالم بات سمجھانا چاہ رہا ہے، کسی طرف لے جانا چاہ رہا ہے ہمیں. اس سے پہلے مقدمے کے طور پر یہ بات کی جا رہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں، یعنی اس نظام کے خلق کیے جانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی آمد و رفت میں، جو ہم ہر روز جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، آسمان و زمین ہماری آنکھوں کے سامنے، دن میں بھی آسمان دکھائی دیتا ہے اور رات کو بھی اپنے تاروں کی زینت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، رات اور دن کی آمد و رفت میں، لآیاتن، یہ جو آیاتن سے پہلے لام آیا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، شروع کا ان بھی تاکید کے لیے کہ بہت اہم بات ہے، یقینی بات ہے، اور دوبارہ لآیاتن، یہ لا بھی جو عام طور پہ اردو ترجمے میں اس کو لانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تاکید کے لیے، یعنی بہت تاکید والی، بہت یقینی بات کر رہے ہیں کہ نشانیاں ہیں. کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ حیرت میں پڑے لوگوں کے لیے، ہوش سے بیگانوں کے لیے، کہ جو ہر روز اس نظام کائنات کو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، ہواؤں کو چلتے دیکھتا ہے، ستاروں کو چمکتے دیکھتا ہے، رات اور دن کو آتے جاتے دیکھتا ہے، پودوں کو اگتے دیکھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سانس لیتا ہے، لیکن غور نہیں کرتا، بے ہوش ہے، گویا بے حس ہے. جسے قرآن دوسری آیات میں کہتا ہے کہ جو تفکر نہیں کرتے، جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ چارپائیوں کی طرح، مویشیوں کی طرح، حیوانوں کی طرح. فرماتے ہیں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ حیرت میں پڑے لوگوں کے لیے، جو ساری عمر کنفیوز گزار دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کس لیے دنیا میں آئے ہیں، کہاں جانا ہے ہمیں، کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں، کس کے لیے نشانیاں؟ یہ آیت اللہ خامنائی وضاحت کے لیے فرما رہے ہیں، ذرا دماغوں کو اور ہوشیار کرنے کے لیے، تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں پڑ جائے اور ٹھہر جائے. نشانیاں ہیں حیرت میں پڑے لوگوں کے لیے، ان کے لیے، ہوش سے بیگانوں کے لیے، جو گویا بے ہوش ہے، انہیں ہوش ہی نہیں، ہوشیار ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچتے ہی نہیں. ہرگز نہیں، فرماتے ہیں ہرگز نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے نہیں ہے یہ. کن کے لیے؟ لِأُولِ الْأَلْبَابِ، صاحبانِ عقل کے لیے. اب یہاں پر آپ توجہ کر لیں، جیسے سمعنا کے معنی میں عرض ہوا تھا کہ صرف سننا مراد نہیں ہے، یہ اطعنا بتا رہا ہے کہ سن کے ہم نے سمجھ کے قبول کر لیا اور اب ہم اس کی اطاعت کریں گے. شعوری اور آگہی والا ایمان، وضاحت کی تھی ہم. یہاں پر بھی توجہ فرمائیں، اولی الالباب، صاحبان عقل. کوئی کہے عقل تو سب کے پاس، ہر انسان کے پاس عقل ہوتی ہے. یہی پر آگے بیان بھی کریں گے کہ قرآن کسے صاحب عقل کہتا ہے، ورنہ تو بڑے بڑے مکار، لوگوں کو دھوکے دے کر انہیں لوٹ لینے والے، مکاری اور چلاکی کے ساتھ لوگوں کو غلط استعمال کر لینے والے اپنے مفادات میں، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، بلکہ دنیا کی آنکھ سے جن جو اس دنیا کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت ہی سمجھدار، بڑا تیز آدمی. ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. لِأُولِ الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے. کون عقل مند؟ توجہ کیجیے، عقل مند جو عقل اور سمجھنے کی طاقت کا مالک ہو اور وہ تمام لوگ ہیں. یعنی صلاحیت اللہ نے سب میں رکھ دی ہے. یہاں پر پہلے اس نقطے کی طرف خبردار کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری تو سمجھ ہی بڑی چھوٹی سی ہے, ہم تو اتنے سمجھدار ہی نہیں. اللہ کی کتاب کا پیغام سب کے لیے, یہ جو اولی الالباب کہا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر, ابھی وضاحت کریں گے, کچھ لوگ پیدائشی طور پر بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور کچھ پیدائشی طور پر مثلا ان کی عقل نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہوتا. عقل مند جو عقل اور سمجھنے کی طاقت کا مالک ہو اور وہ تمام لوگ ہیں, جس کے اندر, جس کا خدا نہ خواستہ ذہنی کوئی نقص ہو, اس کے لیے آیات ہی نہیں, اللہ اس سے پوچھے گا بھی نہیں, وہ تو سمجھ نہیں سکتا, ایک نارمل انسان. اس صورت میں کہ اپنی فکری طاقت اور ذہانت کو کام میں لائیں, یعنی جو اللہ نے عطا کیا ہے اسے استعمال میں لائیں, پڑے پڑے زنگ نہ لگ جائے. تمام لوگ ہیں اولی الالباب اس شرط پر کہ اس کو جو عطا ہوئی ہے عقل اسے استعمال میں بھی لائیں. اگر نہیں کریں گے ایسا, وگرنہ کیا ہوگا, وگرنہ صاحبان عقل ولادت کے آغاز سے کسی مخصوص علامت کے ذریعے دوسروں سے جدا نہیں ہو گئے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم ان میں سے نہیں تھے اور ہم صاحب عقل نہیں ہو سکتے, اور عقل مند تو اس قسم کے اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب پیدائش کے وقت کوئی خاص علامت لگی ہوتی ہے عقل مندوں پر, صاحبان عقل پر, اور ان پر جو صاحبان عقل نہیں ہے, کوئی علامت نہیں ہوتی. سب خدا کی صلاحیت دی ہوئی صلاحیت لے کے پیدا ہوتے ہیں. ہاں, جو استعمال کرتا ہے وہ آگے بڑھے گا, چمکا دے گا, اس کو تیز ہو جائے گی عقل. جو استعمال نہیں کرے گا ویسے کا ویسا رہ جائے گا. نہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم تو عقل مندوں میں نہیں ہیں, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. عقل مند یعنی ہم سب لوگ, کئی عرب انسانوں کے ساتھ جو اس دنیا میں رہتے ہیں, کئی عرب انسان جو آج دنیا میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی, سب لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں سب عقل مند ہیں, بشرطے کہ اس عقل کی طاقت کو جو ان کے اندر ہے تھوڑا بہت کام میں لائیں, تھوڑا بہت کام میں لائیں. یہاں پر میں پھر عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کی دنیا کے معاملات آتے ہیں تو بہت عقل سے کام لیتے ہیں, لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو سنی سنائی بات, بے عقلی والا رویہ اپنا لیتے ہیں, اور غلط تربیت کرنے والے, دین بتانے والے, وہ کیا کرتے ہیں, سوال کرنے پر قدغن لگا دیتے. خبردار, گھر میں ماں باپ بچے کو اسکول میں کسی نے ذہن میں کوئی شک ڈال دیا, کوئی شبہ ڈال دیا اپنے دین کے بارے میں, وہ گھر آتا ہے اپنی ماں سے یا باپ سے سوال کرتا ہے, اور بچہ ہے, جوان ہے, ذرا تھوڑا سا جذباتی انداز میں بات کرتا ہے, تو بجائے یہ کہ اس کی عقل کو مطمئن کرنے والا جواب اسے دیا جائے دھمکی دی جاتی ہے, یہ مت سوچو کافر ہو جاؤ گے, یہ مت سوچو گمراہ ہو جاؤ گے, یہ جواب ہے. جو عقل حرکت میں آ چکی ہو اس عقل کو دھمکی سے روکنا بہت مشکل ہوتا, وہ تو وہی کام ہو جائے گا جس سے ہم نے عرض کیا, آیت اللہ علی خامنہ نے جس سے خبردار کیا کہ لوگوں کو کہنا یہ مت سنو, یہ مت پڑھو, یہ ہو جاؤ گے, وہ ہو جاؤ گے, ایمان کو ہاتھ سے دے بیٹھو گے. یہ ایمان قرآن کا مطلوب ایمان نہیں ہے, توجہ فرمائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں ان کی عقلیں بہت تیز ہوتی ہیں, بال کی کھال اتار کے دیکھتے ہیں. اگر کوئی چیز خریدنی ہو تو جتنی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوں ان میں دیکھتے ہیں پہلے جا کر, ماہر کاروباری کون ہوتا ہے, جا کے دیکھتا ہے اور سب سے بیسٹ چیز سلیکٹ کرتا ہے, اور پھر اس پہ فخر کرتا ہے کہ मैं सबसे बेहतरीन चीज लेके आता हूं बाजार से। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के जो पहली दुकान पे गया वहां पे जो पड़ा था दुकानदार ने भी चिकनी चुपड़ी बातें की और वही चीज उठा के ले आया, उसी को इस्तेमाल कर रहा, उसे पता ही नहीं है कि इससे बेहतर चीजें मौजूद है कि नहीं मौजूद। दुनिया में बड़े तेज हैं, दीन के बारे में चूंकि संजीदा नहीं है, क्योंकि वो ईमान, आगही वाला ईमान, अकल के इस्तेमाल से जो आता है वो तवज्जो नहीं, संजीदा ही नहीं। अकल बंदे की क्या हरकत में आती है, जब चीज को संजीदा ले उसे हो कि मैंने अगर बगैर सोचे समझे काम किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अबदी जिंदगी मेरी तबाह हो जाएगी, ये दुनिया की चंद साल जिंदगी के लिए मैं कितना संजीदा हूं, कितना देख देख कर चीज खरीदता हूं, सिलेक्ट करता हूं, इंतखाब करता हूं, लेकिन उसे है ही नहीं कि वो अबदी जिंदगी कि जिसमें मौत नहीं है उसके बारे में गैर संजीदा है। इसलिए अल्लाह ताला कहता है जिनको हमने अकलें दी हैं इस्तेमाल नहीं करते, ये चारपाइयों की तरह, ये इंसान नजर आते हैं अपने रविश और रवैये में, ये इंसान नहीं है। दीन के मामले में इंसान बोंगा बना हुआ, गाय की तरह बना हुआ, जिस तरफ कोई हु हु करके चला दे, जिस तरफ से कोई पिचकार दे उधर चलना शुरू कर देता। दुनिया में बड़ा तेज है, तवज्जो फरमाइए। सब अकलमंद हैं बशर्ते के इस अकल की ताकत को जो उनके अंदर है थोड़ा बहुत काम में लाएं। फिर गाड़ी की मिसाल देते हैं, ये गाड़ी अगर तुमने पैसे देकर खरीद ली, यानी जो तुम मिसाल दे रहे हैं गाड़ी यानी अकल, अगर तुम्हारे पास आ गई, तुमने पैसे देकर खरीद ली, घर में खड़ी कर दी, इस्तेमाल नहीं की, उसको चलाकर नहीं देखा, तो क्या होगा, कुछ मुद्दत गुजरने के बाद उसको जाकर देखेंगे तो देखेंगे कि बेकार हो, स्टार्ट ही नहीं हो गई, स्टार्ट ही नहीं होगी। अभी मसलन जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों में ट्रैकर लगवाए हुए हैं उनको मैसेज आ रहा था, तो मैसेज में ये था कि लॉकडाउन की वजह से आप क्योंकि घर में है गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप गाड़ी को हर रोज़ स्टार्ट करते रहे वरना गाड़ी की बैटरी जो है वो ड्रेन हो जाएगी, बैटरी बैठ जाएगी जिसे हम कहते हैं, और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब ये पहला असर इस्तेमाल ना करने का, खड़ी रहे खड़ी रहे खड़ी रहे तो वो जो कुदरती ताकतें हैं वो उस पर एक्ट करेंगी, और अगर कुछ अरसा ऐसी उसके बाद अगर आपने चलानी है टायर मुतासर हो जाते हैं, दीगर पुर्जे जंग आलूद होना शुरू हो जाते हैं जिस चीज़ को इस्तेमाल ना किया जाए। अकल भी ऐसी है, लिहाजा आप जितना अकल को इस्तेमाल करने में ताखीर करेंगे उतना जंग गहरा होता जाएगा, उतनी फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बोझ लगेगा कि मैं मसलन 50 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, अब मैं एक दफ़ा दोबारा देखूं कि मैंने जो नज़रिया अपनाया है, जो अकीदा अपनाया है वो ठीक है या नहीं। जितना देर करता जाता है इंसान उतना जो उसने मालूमात अपने जहन में डाली हैं वो मजबूत दरख्त बनते जाते हैं, उनकी जड़ें गहरी होती जाती हैं, उनसे इंसान मानूस हो जाता है, आदत पड़ जाती है, और उनसे उनको दोबारा शक की निगाह से भी मसलन देखने के लिए उसको तकलीफ होती है, कहता नहीं नहीं मुझे कोई बात ना बताओ, मैंने जो सुना है वही ठीक है। और या फिर दूसरी कैफियत आती है जो अर्ज किया कि इस ईमान को अगर कोई तरीके से वार करे तो छीन के ले जाता है, हर चीज छीन के ले जाता है, लिहाजा वो इस डर से सोचता ही नहीं। देखेंगे कि वो गाड़ी बेकार होगी अगर आपने इस्तेमाल नहीं की, किसी काम की नहीं रही, जंग लग गया, अगर जंग ना भी लगा हो तब भी साफ सुथरी और रवा नहीं रही, गर्द गुबार उसके अंदर आ गया है, अजीब गरीब चीजें हो गई हैं। ये अगर आपको तजर्बा हुआ हो गाड़ी या मसलन मोटरसाइकिल, इसको आप एक कई महीनों के लिए, अगर आपको कभी इत्तफाक हुआ हो कई महीनों तक गाड़ी खड़ी रही मोटरसाइकिल खड़ी रही उसके बाद आपने जाके उसे स्टार्ट करना है दोबारा उसको काम में लाना है तो इतने आराम से आप ये काम नहीं कर सकते, मैकेनिक बुलाने पड़ेंगे। अगर जंग न भी लगा हो तब भी साफ सुथरी और रवा नहीं है, ये गाड़ी का कसूर नहीं है, یہ عقل کا قصور نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی تھی، آپ کا قصور ہے جس نے استعمال نہیں کی. یہ گاڑی کا قصور نہیں تھا، تمہارا قصور تھا کہ اس سے کام نہیں لیا. اولی الالباب یعنی وہ لوگ جو غور و فکر و عقل کی طاقت کو کام میں لاتے ہیں تاکہ عقل مند ہو جائیں. اگر کوئی بندہ گاڑی خرید کے گھر میں رکھ دے اور پیدل ہی چلتا ہو، اتنی پیاری ہو گاڑی کہ پیدل ادھر آ جا رہا ہو، تو لوگ کہیں گے گاڑی ہوتے ہوئے بھی بیکار، ہوتے ہوئے بھی بیکار ہے. اس لیے اللہ بھی کہتا ہے ہم نے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے قلب، قرآن میں قلب اس مرکز کے معنی میں استعمال ہوا جہاں پہ عقل ہوتی ہے، ہم نے انہیں قلوب دیے ہیں، ہم نے انہیں عقل دی ہے، لا یفقہون بہا، اس سے سمجھتے نہیں ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے. اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ چارپائیوں کی طرح ہیں، ڈنگر مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بدتر ہیں، کیونکہ ان کو تو عقل دی نہیں گئی تھی کہ وہ استعمال کرتے. انسان کے لیے خدا نے کتنا اہتمام کیا، ایک عقل دی اس کو اور پھر اس کی ہدایت کے لیے کیا ہستیاں بھیجی کہ اس انسان کی رہنمائی کی جائے، لیکن یہ پھر بھی مویشی چارپائی والا رویہ رکھتا ہے، اسے صرف اپنے چرنے کی فکر ہے، اسے صرف مثلا جنسی لذت کی فکر ہے، اسے پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے، کہاں سے چرنا ہے کہاں سے نہیں چرنا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، کچھ خبر نہیں. اولئک کل انعام، چارپائی، توجہ کیجیے، اولی الالباب یعنی وہ لوگ جو غور و فکر و عقل کی طاقت کو کام میں لاتے ہیں تاکہ عقل مند ہو جائے. انشاءاللہ یہ واضح ہے. پھر فرماتے ہیں اولی الالباب کون ہے، ابھی بات ہم اور واضح کریں گے. دیکھیے یہاں قرآن کے لطیف نکات میں سے ایک نقطہ ہے، لطیف اور باریک جو باتیں قرآن مجید بتاتا ہے غور کرنے والوں کے لیے، یہاں ایک لطیف نقطہ ہے. جب اولی الالباب کو بتانا چاہتا ہے، عقل مند کو بتانا اور اس کا تعارف کرانا چاہتا ہے، یعنی کیا، یعنی قرآن جب چاہتا ہے کہ پڑھنے والے کو یا قرآن سننے والے کو بتائے کہ عقل مند کون ہے، ہر وہ کہ جسے تم عقل مند سمجھتے ہو، ضروری نہیں کہ اللہ بھی اسے، قرآن بھی اسے عقل مند سمجھتا ہو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں تمہیں پتہ چلے کہ ہماری نظروں میں عقل مند کون. جب قرآن کے لطیف نکات میں سے ایک نقطہ یہ ہے، یعنی یہاں پر ہے، جب اولی الالباب کو بتانا چاہتا ہے، عقل مند کو بتانا، عقل مند کا تعارف کرانا چاہتا ہے، اگر عام لوگ تعارف کرائیں گے، یعنی عام جو دنیا میں روٹین میں لوگ ہیں، عام لوگ تعارف کرائیں گے تو کیا کہیں گے، تو کہیں گے کہ عقل مند وہ ہے جو زندگی کے ہر کام میں آگے ہے، مثلا پیسہ بنانے میں آگے ہے، بہت کچھ عرصہ پہلے بڑا پیسے کم تھے اس کے پاس، ابھی بہت فلاں علاقے میں گھر بنا لیا، وہ اس کے بعد پہلے سائیکل ہوتی تھی، پھر اس نے جناب یہ، اب اتنی بہترین گاڑی لے لی ہے، ہر سال نیا گاڑی چینج کرتا ہے، آگے نکل گیا سب سے. اپنی اپنے دماغی کیفیت کے مطابق عقل مند کا تعارف کروائیں گے. آج ہم بھی ایسے لوگوں کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، جو غریب ہو انسان سمجھتا ہے یہ عقل مند ہی نہیں، اور جو بہت مالدار ہو، پیسے جوڑ جوڑ کے کہیں سے کہیں پہنچا ہوا ہو، چاہے حرام حلال سے کر لیا ہو، کہتے ہیں یہ بہت عقل مند. یہاں پر میں عرض کر دوں کہ وہی صاحبان عقل جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کر دے عقل کو استعمال میں لائیں، ان معیارات سے دنیا کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں جو خدا نے دیے، نہ کہ وہ معیارات جو ہم نے ادھر ادھر سے لے کے بنا لیے. ہم پیدا ہوئے دیکھا جناب ابا بھی مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اما بھی ہر وقت ابا سے لڑ رہی ہے کہ چونکہ پیسے کم لے کر آئے ہو، ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہے ہو، یہ نہیں کر رہے ہو، اسی پہ لڑائی ہے، اسی پہ جھگڑا ہے، پوری زندگی کا دار و مدار پیسے پر. اچھا رشتہ چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، فلان چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے. وہ کہاں اور قرآن مجید کہاں؟ ایک دنیا میں غرق ذہن وجود میں آئے گا، اس وہ دیکھے گا مالدار ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ سمجھدار ہے، یا نہیں کہے گا یہ چونکہ مالدار ہے سمجھدار ہے. لہذا بعض آپ سیاستدانوں کو دیکھیں، اگر ان کو آپ الگ بٹھا کے بات کریں آپ کو پتہ چلے گا انتہائی احمق ترین لوگ ہیں. کچھ کو آپ نے پاکستانی میڈیا میں دیکھا کہ دین میں ان کی حالت یہ ہے کہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ توحید، اس کو نہیں پڑھ سکتے، پڑھنی تک نہیں آتی. یہ خدا بعض اوقات نقاب نوچتا ہے ان کے چہروں سے بتانے کے لیے کہ تم جن کے پیچھے اندھوں کی طرح چل رہے ہو ان کا دین سے یہ تعلق ہے کہ چند جملوں پر، تین چار آیات پر مشتمل سورہ کو بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے. ان لوگوں کے پیچھے تم چل رہے ہو، کتنے عقل مند ہو، توجہ کر. لیکن کیوں پڑھنے والا وہ جو پڑھ رہا ہے وہ بہت بڑا لیڈر ہے، کیوں؟ چونکہ اس کے پاس مال بہت زیادہ، اور اس کا مال اس کی عقل مندی کی علامت ہے. مال سے وہ پیسے دے دلا کر اوپر بھی آ جاتا ہے، ایپ بھی اس کے چھپ جاتے ہیں، لوگوں کو بھی چپ کرا دیتا ہے، ٹی وی کے اینکرز کو بھی مثلا خرید لیتا ہے اپنے بارے میں چلاکی سے اچھی باتیں سامنے عوام کے رکھنے کے لیے، ان کو پیسے دے کے خرید دیتا ہے، کبھی پلاٹ دے دیتا ہے، کبھی لفافہ دے دیتا ہے، بہت کچھ کر دیتا ہے تاکہ عوام کو بیوقوف بنایا جائے. توجہ فرما رہے. لہذا آیت اللہ خامنائی فرما رہے ہیں کہ جب عام لوگ طرف تعارف کروائیں گے عقل مند کا تو کیا کہیں گے؟ عقل مند وہ ہے جو زندگی کے ہر کام میں آگے، بڑا سیاسی لیڈر آگے پہنچا ہوا ہے، بڑا مالدار، اس نے پاکستان میں بھی اس کا پیسہ ہے اور پاکستان سے باہر تو کیا بات ہے اس کو، چاہے ملک کو لوٹ کے لے گیا ہو یہاں سے، بڑا عقل مند، بڑا تیز ہے، کسی کام میں اسے دھوکہ نہیں ہوتا، جتنا مرضی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے اوپر کیس کروا دو نکل جاتا ہے، بہت تیز ہے، بہت عقل مند ہے. کاروبار میں، سیاست میں، حکومت میں، اختلاف میں، بحثیں کرنے میں، اختلافات اور حریف کے ساتھ مقابلوں میں، ہر جگہ اسے حریفوں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ غلبہ بدماشی کر کے ہوا ہے، ظلم کر کے ہوا ہے، جھوٹ بول کے، مکر کر کے ہوا ہے، یا کیسے غلبہ ہوا، بس غلبہ ہو گیا، کیا بات ہے اس کی، ہر جگہ اسے حریفوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے. لیکن قرآن کیسے تعارف کرواتا ہے صاحبان عقل کا؟ توجہ فرمائیے، اچھی طرح توجہ فرمائیے. قرآن فرماتے ہیں، قرآن چونکہ ان میں سے کسی بھی تماشے کو، بازیگری کو قبول نہیں کرتا، اس قسم کے تماشے دکھانے والوں کو، ان تماشوں کو قرآن قبول نہیں کرتا کہ بالآخر کسی طریقے سے سیدھی انگلی یا ٹیڑھی انگلی سے بالآخر تم اپنا کام کر لو. قرآن چونکہ ان میں سے کسی بھی بازیگری کو قبول نہیں کرتا، چونکہ انسان کے لیے حقیقی اہمیت، توجہ، چونکہ انسان کے لیے حقیقی اہمیت خدا سے اتصال اور ارتباط کو سمجھتا ہے. قرآن کی نظروں میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہ بندہ خدا سے جڑا رہے، خدا سے، اللہ سے الگ نہ ہو، اپنے تمام کاموں میں خدا سے جڑا رہے. تقویٰ کیا ہے؟ خدا سے جڑنا، ہر کام میں خدا سے پوچھنا کہ اس کام سے یا اس بات سے تو ناراض ہوگا یا تو خوش ہوگا. اگر یہ آ جائے تو پھر چڑھائیاں رشتہ داروں پہ ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، فلان ہو رہی ہیں، نہیں ہوگا اگر یہ آ جائے. قرآن چونکہ انسان کے لیے حقیقی اہمیت خدا سے اتصال اور ارتباط یعنی رابطے کو سمجھتا ہے، چونکہ قرآن یوں سمجھتا ہے، لہذا عقل مند کا تعارف اس طرح سے کراتا ہے قرآن. عقل مند قرآن کی نظر میں وہ ہے جو ان اعلی ترین اقدار کو، ویلیوز کو، وہ ویلیو کیا، قدر جس کی جمع اقدار ہے، ویلیوز جس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں، کس چیز کو ویلیوز کہا جاتا ہے؟ وہ چیزیں کہ جن کو میں حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے، یہ چیزیں مجھے اچیو کرنی. عقل مند قرآن کی نظر میں وہ ہے جو ان اعلی ترین اقدار کو ہر چیز سے اور ہر ایک سے بڑھ کر مد نظر رکھتا ہے. مثلا اس کے لیے سچائی، صداقت ویلیو ہے، قدر ہے، تو وہ کسی مفاد کے لیے اس قدر کو قربان نہیں کرتا. ایک مثال مثلا, اب چونکہ اللہ سے جڑے رہنے کو قرآن اہمیت دیتا ہے, لہذا جیسے فرمایا کہ صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں, اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں, اب تعارف کیا کروا رہا ہے اولی الالباب کا, توجہ فرمائیں. الذین یذکرون اللہ قیاما, آیت نمبر 191 شروع ہوئی یہاں سے سورہ آل عمران کی, وہ لوگ ہیں عقل مند جو یاد کرتے ہیں اللہ کو. یذکرون ذکر, یاد کرنا یا یاد رکھنا, جو یاد کرتے ہیں اللہ کو, قیامن قیام کی حالت میں, وقعودن اور بیٹھے ہوئے, وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے. جب انسان لیٹتا ہے تو بالعموم مثلا پہلو کے بل لیٹ جاتا ہے, لیٹے ہوئے یعنی ہر حال میں, ہر حال میں وہ یاد خدا میں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یاد خدا سے بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ یاد خدا سے میری وہ مراد نہیں ہے کہ بعض لوگ جو بڑے ظاہری طور پر بڑے عرفانی انداز میں اور بڑے وجد کے انداز میں بیٹھے ہوتے ہیں, مثلا اپنے مریدوں کو جب سامنے لے کے بیٹھتے ہیں بڑے حالت وجد میں اور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور شو کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا میں, میری آنکھیں بند ہیں اور مجھے سارا خبر ہے, کہہ رہے ہیں وہ یاد خدا نہیں کہ تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن دل میں کچھ اور ہے, وہ مراد نہیں ہے. توجہ کیجیے, لیکن یہ یاد خدا میں ہونا ایک عرفانی نما اور ایک, یہ فارسی میں کہتے ہیں خلصہ, انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹسی, ای سی ایس ٹی اے ایس وائی. ایکسٹسی کیا ہوتی ہے کہ جیسے جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں, استعمال ہوتا ہے لفظ وجد کی حالت میں, یعنی آنکھیں بند بڑے سرور کے عالم میں بیٹھا ہے لیکن اس کا دل اور دماغ بڑا ایکٹیو ہے, بڑا فعال ہے, ہوشیار و خبردار ہے. یہ ایک حالت اس طرح کی, کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کر کے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہے, اور بڑے درویشانہ انداز بنا کر بیٹھتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا یہ تو اللہ والا بندہ ہے, یہ معنی نہیں ہے. یہ جو یاد خدا قرآن کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, نہ یہ کہ اس طرح کر کے شکل بنا کر پھر رہے ہوتے ہیں, کہ بعض اسی پر خوش ہیں کہ جی ہم تو ہمیشہ یاد خدا میں ہوتے ہیں, ہمیشہ اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں, ہم تو ہر وقت اللہ کرتے رہتے ہیں, ہم تو فلان تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. نہیں, فعال طور پر یاد خدا میں رہنا, یہ نہیں کہ زبان خدا خدا کر رہی ہے لیکن عمل خدا خدا نہیں کر رہا, عمل بھی خدا خدا کرے, عمل بھی بتائے کہ یہ خدائی عمل ہے. آمنوا وعملوا الصالحات, فعال طور پر, فعال یعنی ایکٹیو, فعال طور پر یاد خدا میں رہنا, ایسا یاد خدا میں رہنا جسے ایک عمل سمجھا جائے, عمل کے لیول پر چلا جائے. کس طرح سے؟ سوالیہ انداز میں اب اگلی بات جواب دینے کے لیے ایک سوال سامنے کرتا ہے, یہ کس طرح سے ہوتا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذکر خدا کس طرح سے؟ اب اگلی قرآن کی آیت کے حصے کو پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور غور فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں, کیسے خلق ہوا, کہ اتنا بڑا نظام کس نے بنایا. آج اتنا انسان کا علم ترقی کر گیا, ابھی تک گرہیں کھولنے میں لگا ہوا ہے, ابھی تک اس نظام کو پورا سمجھ نہیں پایا, بہت گہرائی میں اتر گیا لیکن ابھی بھی کتنی گہرائی. یہی آپ دیکھ لیں اسی کرونا وائرس کی وبا, چونکہ ایام یہ چل رہے ہیں اس وبا کے, اس لیے عرض کر رہا ہوں, کتنی ترقی, کتنی میڈیکل سائنس کی ترقی, کیا کچھ کر لیا تھا, کتنے جدید ترین اسپتال, جدید ترین آلات, جدید ترین لیبورٹریز, لیکن وہ ممالک کے جو دنیا میں ان کاموں میں سب سے آگے تھے, ایک چیز کے, ایک وائرس کے آنے سے بے بس نظر آ رہے ہیں. अरबों खरबों डॉलर्स का निज़ाम में इक्तसाद का नुकसान हो रहा है, आप सुन रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, बेबस नज़र आते हैं, कुछ कर नहीं सकते, तवज्जो फरमा रहे हैं। ये गौर करते हैं, हर चीज़ इन कायनात की हर चीज़ इन्हें गौर व फिक्र पर उकसाती है, गौर करने लगते हैं। ना ये कि अकल से काम ही नहीं लें, बस कोई विर्द कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसमें लगे हुए। وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, और गौर करते हैं आसमानों और ज़मीन की खिलकत में, हालत तफक्कुर में है। ये है उलिल अलबाब, ये है उलिल अलबाब। देखिए उलुल अलबाब साहिबान अक्ल वो हैं जो हालत तफक्कुर में हो, यानी ये उनकी सिफत हो। ये कुरान अकलमंद को डिफाइन कर रहा है, अकलमंद का तारुफ करवा रहा है। وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, जब गौर व फिक्र कर लिया तो दिल की जुबान और जाहिरी जुबान से ये कहते हैं, ऐसा नहीं जुबान से कह रहे हो और दिल उसकी ताइद ना कर रहा हो। जो दुआएं हमारे पास पहुंची हैं आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, उनमें ये जुमले मिलते हैं कि ऐ खुदा मुझे ऐसा ना बनाना, या ऐ खुदा मुझे हर वो मौका माफ़ कर देना कि जब मैं तुझ से हम कलाम था और मेरा दिल मेरी ज़ुबान के साथ नहीं था। और हम अपनी दुआओं को देखें, अपनी नमाजों को देखें, हम ज़ुबान कहाँ क्या कह रही होती है और दिल यानी दिमाग कहाँ पहुँचा होता है। जब गौर व फिक्र कर लिया तो दिल की जुबान और जाहिरी जुबान से ये कहते हैं, रब्बना ए हमारे परवरदिगार, यानी पूरा वजूद उनका, जुबान पूरे वजूद की नुमाइंदगी कर रही होती है, उनके बातिन की नुमाइंदगी कर रही होती है। ए हमारे परवरदिगार, मा खलकता हादा बातिला, तूने इसे फजूल में खल्क नहीं किया, इस निज़ाम को, इस कायनात को, तू इससे मुनज़्ज़ह है, यानी इससे तू बाला तर है, तू इससे पाक है इस ऐब से कि फजूल में खल्क करे। यानी तवज्जो फरमाइए, यानी एक आइडियोलॉजी का अहम तरीन और बुनियादी तरीन नुक्ता यहां कुरान बयान कर रहा है, इस्लाम की आइडियोलॉजी का एक बेहतरीन नुक्ता। देखिए आइडियोलॉजी क्या होती है, समझ लीजिए, किसी इंसान का जो भी इस कायनात के बारे में उसके जहन में तसव्वुर है। मोटी सी मिसाल देता हूं, एक इंसान है जो कहता है कि ये कायनात बस वजूद में आ गई, मुझे नहीं पता कैसे आई मसलन, लेकिन उसके जहन में ये है कि मसलन मैं इंसान विलादत से पहले भी कुछ नहीं था और मौत के बाद भी मैं फना हो जाऊंगा और जो कुछ हूं इसी इन्हीं दो नुक्तों के दरमियान हूं, विलादत से मौत तक। एक ये बंदा है, ये इसका तसव्वुर कायनात और तसव्वुर इंसान है। अब इस तसव्वुर वाले जहन से जो फिक्र निकलेगी, वो अपनी जिंदगी को किस तरह प्लान करेगा कि मेरा क्या हदफ होना चाहिए, मुझे क्या काम करने है, क्या हासिल करना है, कहां पहुंचना है मुझे। इस ये जो नज़रियात का निज़ाम वजूद में आएगा इसके तसव्वुर कायनात से, उसको कहते हैं आइडियोलॉजी। एक का तसव्वुर कायनात क्या है, वो कहता है कि ये कायनात किसी मकसद के तहत बनी है और मैं जो इंसान हूं मैं भी किसी मकसद के तहत हूं और कुछ अरसा यहां पे हूं, फिर मुझे कहीं और जाना है और मेरी इस जिंदगी का नतीजा मुझे आगे देखना है और वो हमेशा की जिंदगी है, ये आरजी है, वो अबदी है। एक ये तसव्वुर कायनात वाला इंसान, ये जब अपनी जिंदगी के लिए प्लान करेगा, मसलन निज़ाम तालीम बनाएगा, निज़ाम इक्तसाद बनाएगा, कवानीन बनाएगा, हकूमती सब कुछ इसकी आइडियोलॉजी इसको गाइड करेगी। वो जो खुदा को नहीं मानता और वो कोई निजाम बनाता है, वो उसके मुताबिक बनाएगा। बस तसव्वुर कायनात के नतीजे में जो चीज वजूद में आती है इंसान के अंदर, वो मुख्तलिफ नजरियात जिनके मुताबिक वो जिंदगी गुजारता है, उसे इंसान की आइडियोलॉजी कहा जाता है। आयतुल्लाह खामिनाई यहाँ फरमा रहे हैं कि तूने इसे फजूल खल्क नहीं किया, वो तफक्कुर करने वाले इस नतीजे में पहुंचते हैं, तू इससे मुनज्जा है, पाक है कि फजूल में खल्क करे। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फरमाते हैं यानी एक आइडियोलॉजी का अहम तरीन और बुनियादी तरीन नुक्ता यहाँ पे कुरान बता रहा है कि खबरदार अपने आप को, अपनी जिंदगियों को बेमकसद मत समझना ए इंसानों। अब हम जरा सोचें कि हमने जो अपनी लाइफ को प्लान किया, अपने बच्चों के बारे में प्लानिंग करते हैं, हम क्यों स्कूल भेज रहे हैं, क्यों फलान, किस लिए, मकसद क्या है, आया ये आइडियोलॉजी है उसमें या नहीं, फकत दुनिया हमारे जहनों में होती है। लाशौरी तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, कहते हैं हम क्यामत को मानते हैं, कहते हैं हम अल्लाह रसूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन लाशौरी तौर पर जिस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं वो आइडियोलॉजी है कि जो इसी दुनिया को सब कुछ समझ रही है। तभी तो ये करप्शन है, तभी तो ये बेईमानियां हैं कि आपने सुना होगा देखा होगा बाज लोग मुसीबत के वक्त में लोगों की मजबूरी से फायदा उठा के चीज को महंगा बेच रहे हैं। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की हुई थी और उसको लोगों ने शेयर किया कि अजाने दे के तो देख लिया, फलान विर्द करके तो देख लिया, अब जरा 100 रुपए की चीज 100 रुपए की बेचकर भी देख लो, शायद मसला हल हो जाए। सारा दिन बेईमानियां की और उसके बाद आके 2 रकात नमाज पढ़ी, 4 रकात नमाज पढ़ी और इत्मीनान से सारे गुनाह बख्शवा के सो गया, सुबह दोबारा वही खेल खेलने के लिए। इससे बड़ा मजाक इस बेहतरीन आइडियोलॉजी जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है, जो कुरान की आइडियोलॉजी है, इससे बड़ा मजाक और कौन सा होगा। मगर बनी इसराइल यहूदियों ने क्या किया था कि उनको खुदा ने इतनी मजम्मत की, वो भी अपने आप को, मैं अर्ज कर चुका कि अपने मन घड़त नजरियात के मुताबिक, तहरीफ शुदा नजरियात के मुताबिक समझते थे कि जन्नत सिर्फ हमारी और कोई जा ही नहीं सकता, और सारी करप्शन कुरान ने उनकी बताई हुई है। फिर फरमाते हैं हर जिंदगी साज आइडियोलॉजी का बुनियादी नुक्ता यही होता है, तवज्जो फरमाएं, चाहे वो इस्लाम की आइडियोलॉजी हो चाहे कोई भी हो, वो बंदा के जो खुदा को नहीं मानता उसकी भी जो आइडियोलॉजी, उसके भी जहन में जो नजरियात है, उस आइडियोलॉजी का बुनियादी नुक्ता यही होता है क्या कि मैं यहां पर किस काम के लिए आया हूं। एक कहता है मैं खुदा को मानता हूं, खुदा ने मुझे बताया मैं इस काम के लिए आया हूं, एक दिलो जान से इसे मानता है, उसका भी बुनियादी तरीन नुक्ता क्या इस आइडियोलॉजी, उसकी आइडियोलॉजी का, मैं यहां पर क्यों, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं इस वक्त को बेहतरीन अंदाज में गुजारूं जो इस दुनिया में मेरे पास है। मैं देख रहा हूं कि लोग मर रहे हैं, मुझे भी मरना है, खुदा के मुनकर भी मौत के मुनकर नहीं हो सकते। वो जो खुदा को नहीं मानता, समझता है कि मैं मर के खत्म हो जाऊंगा, उसकी भी जो आइडियोलॉजी, उसका भी एक अहम तरीन नुकता यह है कि खूब मुझे कुछ अरसे बाद चले जाना है, मैं क्या करूं, कैसी जिंदगी गुजारूं। मसलन फिर वो कहता है कि मैं सारी लज्जतें अपने लिए हासिल करूं, और लज्जतें चूंकि माल से हासिल होती है, मैं माल हासिल करूं, और फिर माल जिस तरीके से भी हासिल हो जाए मैं हासिल करूं। चाहे खुदाई आइडियोलॉजी है चाहे गैर खुदाई आइडियोलॉजी है किसी इंसान की, ये उसमें अहम तरीन नुक्ता होता है कि मैं अब क्या करूं, किस लिए हूं यहां पर, मैं मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहां पर किस काम के लिए आया हूं। अगर खुदा पर एतकाद रखता है तो कहता है मुझे किस काम के लिए यहां लाया गया है, अगर खुदा का मोतकिद नहीं है तो कहता है कि बाहर सूरत मुझे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम तो है जो मुझे यहां पर करना है। देखिए, यानी गौर कीजिए, देखिए एक ऐसा फिक्री फलसफा, यानी एक फिक्री निजाम, फिक्री फलसफा जो एक इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी का रास्ता दिखाए, मुझे कैसा होना चाहिए बतौर फर्द, और मेरी सोसाइटी को, मेरे मुआशरे को कैसा होना चाहिए, मेरी आइडियोलॉजी मुझे बताएगी। एक ऐसा फिक्री फलसफा यानी आइडियोलॉजी जो एक इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी का रास्ता दिखाए, उसका एक बुनियादी तरीन नुक्ता यही है जो कुरान बता रहा है एक मुसलमान को, एक मोमिन को, क्या एक फिक्र करने वाले को इस कायनात की खिलकत में, इस निजाम में फिक्र करने वाले को क्या, वो क्या कहते हैं, रब्बना मा खलक्त हाजा बातिला, इलाही है ये बंदा, इलाही है, खुदा पर एतकाद रखता है, इसलिए कहता है हमारे परवरदिगार तूने इस आसमान और जमीन को, इन सब हैरत अंगेज चीजों को, فضول اور بیکار اور بے مقصد خلق نہیں کیا. سبحانکا, یہاں سے تسبیح کا معنی بھی سمجھیے. سبحانکا کیا چیز ہے جو ہم ہر روز ہر وقت بول رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سی بات پر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. ادھر سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, تو پھر خدا سے ناراضگی کیوں؟ جب وہ ہر عیب سے پاک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے تیرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا. وہ جو کر رہے ہیں, وہ جو ارادہ رکھتا ہے اپنے بندے کے لیے, وہ بہترین ارادہ ہے, وہ محبت کرتا ہے بندے سے, تو پھر تو کیوں خدا سے ناراض ہے؟ کیوں کہتا ہے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ کا مطلب تو یہ, وہ کوئی ظلم نہیں کرتا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. سبحانکا, اور یہاں پہ اس آیت کے سیاق و سباق میں کانٹیکسٹ میں کیا ہے, تو فضول کام کرنے سے منزہ ہے, تو پاک ہے. پس کیا نتیجہ نکلا؟ پس پھر وہ کہتا ہے پس میری کوئی ذمہ داری ہے, میں بھی یہ نظام بھی اور اس کے اندر میں بھی بے مقصد نہیں آیا, میری بھی کوئی ذمہ داری ہے, پس مجھے کوئی راہ طے کرنی ہے, کوئی راستہ طے کرنا ہے. پس یہ سب پس یعنی نتیجے لے رہا ہے, اب اس فکر سے نتیجے آ رہے ہیں. پس میں عجیب و غریب حیرت انگیز نظم عالم میں ایک معمولی سا نکتہ ہوں, اور وہ بھی کسی کام کے لیے ہوں, اگرچہ معمولی ہوں لیکن ہوں کسی کام کے لیے, اس اعتبار سے معمولی نہیں ہوں. یہ اتنا حیرت انگیز منظم نظام کائنات, اس کا میں بھی ایک حصہ ہوں, نہ یہ بے مقصد ہے نہ میں بے مقصد. اس حیرت انگیز نظم میں میری بھی ایک جگہ ہے کہ میں درست اور صحیح طور پر اس جگہ کو, اس عمل کو اسی صورت میں کہ جس طرح تو نے چاہا ہے انجام نہ دوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر جس طرح تو نے چاہا ہے انجام نہ دوں, صحیح طور پر اس جگہ کو, اس عمل کو اسی صورت میں جس طرح تو نے چاہا ہے انجام نہ دوں, تو میں نے اس نظم کو خراب کر دیا. تو نے کہا ناپ تول میں خیانت نہیں کرنی, ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. جب میں نے ناپ تول میں کمی کی, میں نے اس نظم کو خراب کیا. تو نے کہا تھا سچ بولنا ہے, میں نے جھوٹ بولا. تو نے کہا تھا ایماندار بن کے رہنا ہے, میں نے مکر و فریب کیا. میں نے اپنی حرکت سے اس نظم کو خراب کیا, اس کائنات کے نظم کو خراب کیا. لہذا قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس, یہ خشکیوں اور سمندروں میں جو فساد ظاہر ہوا ہے یہ ان حرکتوں کی وجہ سے ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہیں. چونکہ عام طور پر انسان ہاتھوں سے کام کرتا ہے, یعنی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے دنیا اتنی خراب ہو گئی ہے. کوئی 80-100 کے قریب لوگ آدھی دنیا کی دولت پر قابض ہیں, اور باقی اربوں انسان, اور ان میں سے کئی ارب بھوک اور افلاس کی صورت میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہمارے آئیڈیل کون ہوتے ہیں؟ رچ اینڈ فیمس, امیر اور مشہور. ٹی وی پہ ان کے پروگرامز آتے ہیں, ان کے لائف سٹائل کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے غریبوں کا دبا کر بیٹھا ہوا ہے, یہ کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, جو کسی کو پسٹل سے یا کسی گن سے, بندوق سے گولی مار کے مارتا ہے, کہتے ہیں اس نے بڑا ظلم کیا. لیکن وہ افراد جو ایک ملک میں, ایک معاشرے میں ہزاروں کا مال دبا کے بیٹھے ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ان کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. جیسے لوگ قارون کو قرآن کہتے ہیں حسرت سے دیکھ رہے تھے جب وہ اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, اور کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی یہ ملا ہوتا. آئیڈیالوجی ہے, ہمارے ذہن کس آئیڈیالوجی کے مطابق چیزوں کو دیکھتے اور پرکھتے. اگر میں نے تیری مرضی کے مطابق انجام نہ دیا عمل کو, تو میں نے اس نظم کو خراب کر دیا. سبحانکا, اے پروردگار تو پاک ہے. پس فقنا عذاب النار, پس ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. قیامت کی آگ جو ایک حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ تکوین عالم, یعنی اس اللہ نے جو عالم بنایا ہے جس کے قانون نہیں بدلتے, خدا نے ٹھوس قوانین بنائے ہیں, اسے عالم تکوین کہتے ہیں, اور خدا کے انتقام اور قہر و غضب کی علامت بھی ہے. اس آگ سے ہمیں بچا لے کہ جو تو ان سے انتقام لے گا جنہوں نے تیرے پیغام کو اپنی عقل و شعور کو بھی استعمال نہیں کیا، اور تیرے نبیوں کے ذریعے آنے والے پیغام کو بھی انہوں نے اپنی مادہ پرستی اور اپنی نفس پرستی کی وجہ سے جنہوں نے نہیں سنا اور نہیں مانا. آج کا درس یہاں پر تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ بحث جاری رہے گی، اور کل خداوند عالم نے توفیق دی تو یہ تیسری تقریر ایمان کے موضوع پر انشاءاللہ ہم اس کو تمام کر لیں گے. حسب معمول ہم سوالات کی طرف آتے ہیں، اور جو کل سوال پوچھا گیا تھا ایک حصے کا جواب ہم نے دیا تھا، ہم اس کو مکمل کر کے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے سوالات کی طرف. سوال آپ کو یاد کرا دوں، کیا خمس و زکوٰۃ انفاق کا حصہ ہیں؟ مصارف خمس، یعنی جہاں پہ خمس استعمال ہوتا ہے، تبلیغات دین وغیرہ کو انفاق کہا جا سکتا ہے؟ یعنی جو خمس مثلا تبلیغات دین وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں اسے انفاق کہا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ رائے خدا میں خرچ کا تعین کیسے کیا جائے جبکہ مطالبہ کرنے والے افراد اور ادارے بہت سارے ہوں اور ان میں سے اکثریت صحیح بھی ہو. مثلا آج کل کرونا کے متاثرین کی امداد کے لیے بہت سارے ادارے مصروف عمل ہیں اور ان میں سے اکثریت کو ہم جانتے ہیں، لہٰذا اب ان میں سے امداد کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے اور کیوں کیا جائے؟ یہ دوسرے حصے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جس میدان میں انسان اتر جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلتا جاتا ہے کہاں ضروری ہے کہاں ضروری نہیں ہے. اپنی عقل سے سمجھداری سے سوچیں، کچھ تحقیق کریں اور جو سب سے بہترین جگہ ہو وہاں پر لگائیں، اور پھر یہ میدان چھوڑیں نہیں. صرف کرونا کا زمانہ نہیں ہے، جو اس سے پہلے بھی آج کرونا کی وجہ سے بعض لوگ بھوک کا شکار ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کرونا کے آنے سے پہلے بھی بھوک کا شکار تھے، تب بھی یہ خیال آنا چاہیے تھا. اسلام صرف ہنگامی حالات کے لیے نہیں ہے، تمام حالات کے لیے. کچھ لوگ ایسی زندگیاں گزارتے ہیں بیچاروں کی ساری زندگیاں ہنگامی حالات میں گزرتی ہیں، شام تک صبح پتہ نہیں ہوتا شام کا ملے گا یا نہیں ملے گا، مثال کے طور پر آج مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی. تو اس میدان میں اترے، اللہ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں، کوئی ایگریمنٹ کر لیں. اللہ قیامت کے دن کہے یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا. یونفقون فی السراء والضراء، آسانیاں ہوں یا سختیاں خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. متقین کی نشانیاں ہم پہلے بیان کر چکے انہی تقاریب انہی درسوں میں. کمٹمنٹ، اللہ کے ساتھ عہد کہ جیسے بھی حالات ہو خدایا اپنی ذمہ داریاں نہیں بھولوں گا، صرف اپنی فکر میں نہیں رہوں گا. تو یہ ایک حصہ. پہلا حصہ جو ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 177 تلاوت اور اس کا ترجمہ بیان کرنا چاہوں گا. بہت بہت زبردست اور خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ یہ ظاہری اگر رسم روح سے خالی ہو تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ آیت تب اتری تھی کہ جب اللہ نے مسلمانوں کو کہا، حکم دیا کہ اب بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کرو. تو اس پر ایک معاشرے میں طوفان آیا ہوا تھا، جو دشمنان اسلام تھے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے یہ کیا دین ہے، یہ کیا آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ تھا آج کچھ ہو گیا، یہ کوئی اس طرح کا، اور جو ضعیف الایمان لوگ تھے وہ پریشان تھے. تو وہاں پر اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. سمجھو کہ نیکی کیا ہے، حقیقی نیکی کس کو کہتا ہے خداوند عالم. قرآن تعارف کرواتا ہے نیکی، حقیقت نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ پھیر لو. دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے، یعنی حقیقت کچھ اور ہے. وہ تو خدا جہاں کہے گا تم رخ کر لو، تم ادھر رخ کر رہے ہو، تم ادھر رخ کر رہے ہو، اندر سے کیا ہو تم، تمہارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. کچھ اللہ نے اعتقادات بیان کیے، یعنی کن چیزوں پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کچھ اعمال بیان کیے کہ یہ تمہارے تم حقیقی معنوں میں نیک ہو اور تب تم دعویٰ ایمان میں سچے ہو. غور سے سنیے گا، اور اسی آیت کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کا بھی جو واجبات ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے اور ان کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا تذکرہ ہے. توجہ سے سنیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی بر یہ نہیں ہے کہ تم رخ پھیر لو، اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف. ولکن البر، لیکن بلکہ نیکی یہ ہے. اب پہلے کچھ چیزوں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ بیان ہو رہی ہے، من آمن باللہ، لیکن نیکی کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے. والیوم الآخر، اور آخری قیامت کے دن پر، یعنی میرا حساب کتاب ہونا ہے، میں بے حساب کتاب زندگی نہ گزاروں. میں جب میرا آڈٹ ہو تو میرا ایسا نامہ اعمال ہو، میرا اکاؤنٹ ایسا ہو کہ میں حساب دے سکوں. والملائکہ، اور فرشتوں پر. والکتاب، اور اللہ کی کتاب پر. والنبیین اور اللہ کے انبیاء پر، یا پر ایمان، بکن کن چیزوں پر ایمان رکھنا، اس کے بعد ایمان رکھ کے گھر نہیں بیٹھ جانا، چند چیزیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ بتا دی، یہ تھوڑا سا مال عطا کرے اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مساکین کو اور ان لوگوں کو کہ جو کہیں سفر میں دور دراز آئے اور ان کے پاس مال ختم ہو گیا، اب ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، ان کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفر رقاب اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے، واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرے، وآت الزکاۃ، اب دیکھیے یہ الگ ہو گیا، ایک پہلے کہا کہ مال کو محبت کے باوجود خرچ کرے، یعنی کیا مطلب، یہاں پر فرمایا زکات ادا کرے، یعنی یہ اشارہ ہے واجبات کی طرف اور وہ اشارہ ہے واجبات کے علاوہ اس کی طرف، واجب نہیں کیا کہ دو رشتہ دار کو، دو مساکین کو، لیکن کہا ہے کہ کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دیتا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جب عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد سے وفا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء اور مشکلات میں اور جنگوں میں مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں، حوصلہ ہارتے نہیں ہیں، وحین البعث اور عین میدان جنگ میں، توجہ فرمائیے، قرآن فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، غور کیجئے گا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، کیا مطلب، جو کہہ رہے ہیں، اگر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو یہی سچے ہیں، اگر مومن ہیں تو دعوی ایمان میں یہی سچے ہیں، جن کے اندر ان چیزوں پر ایمان اور یہ اعمال جن کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ اگر یہ انٹرنیٹ کی مشکل کی وجہ سے اگر بعض بات آپ نہ سن سکے ہو اس آیت کا ترجمہ، تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس کو ضرور جا کے پڑھیے گا کہ حقیقی معنوں میں نیک کون ہے، جسے قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو صاحبان تقویٰ ہیں، جن کے اندر یہ ایمان اور یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہی ہیں سچے اللہ کی نظروں میں اور یہی ہیں صاحبان تقویٰ اللہ کی نظروں میں۔ تو اس آیت کے ضمن میں دو قسم کا خرچ ذکر ہوا، ایک وہ جو زکوٰۃ اور مثلاً خمس وغیرہ، خمس کا نام یہاں پہ نہیں آیا، دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے، لیکن مراد واجبات ہیں، مالی واجبات، اور ایک وہ کہ جو واجبات سے آگے ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت انفاق کے حوالے سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ انفاق قرآن کی کیا کہتے ہیں، سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 219 ہے، یسألون ویسألونک ماذا ينفقون، یہ آیت کا دوسرا حصہ پڑھ رہا ہوں، پہلا حصہ چھوڑ دیا، مربوط نہیں تھا، میں ہماری بات سے اور ٹائم کم ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، اور آپ سے اے رسول سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، یعنی ہم کیا خرچ کریں، جواب پر توجہ فرمائیں، قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ واجبات ادا کرنے کے بعد بھی بہت سارا مال ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس کہ جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے، البتہ خداوند عالم کے خوف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور دین اسلام کے احکامات کو سمجھتے ہوئے، معاشرے کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، اور اسی طرح اگر کسی کا کاروبار ہے یا وہ نوکری کرتا ہے، تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، حب دنیا کے زیر سایہ نہیں، اللہ کی محبت کے اور اللہ کے خوف کے زیر سایہ پھر وہ پلان کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا چیزیں ضرورت سے زائد ہیں، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کرتا ہے، کچھ خدا نے واجب کہا ہے کہ یہ تم نے دینا ہی دینا ہے، اور کچھ کے بارے میں یہ کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، ضرورت سے زائد ان سے کہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر. اب یہ نظریہ کہاں اور وہ نظریہ کہاں کہ جو سرمایہ داری نظام پیش کرتا ہے کہ جتنا مال جمع کر لو اتنا زبردست ہے, اور وہ نظام ہی ایسا ہے کہ جو سرمایہ دار کے مفادات کا تحفظ کرے گا اور اس کروڑوں اربوں میں سے وہ تھوڑا سا نکال کے دے دیتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کتنا یہ نیک ہے اور کتنی چیریٹی کرتا ہے, اور جو اس کے مال جمع کرنے کی وجہ سے جو دنیا میں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں لوگوں پر, وہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جاتی ہیں سوائے اولی الابصار, جنہیں قرآن کہتا ہے کہ جو کھلی آنکھوں سے معاملات کو دیکھتے ہیں, دھوکے میں نہیں آتے. فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اس طرح اللہ اپنی آیات کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے. یبین تبیین یعنی واضح کر کے تمہیں اللہ بیان کرتا ہے, لعلکم تتفکرون تاکہ تم تفکر کرو. ہم جو پہلے بیان کر رہے تھے آیات شروع میں کیا تھی, الذین یتفکرون فی خلق السماوات, تفکر ان کی صفت ہے. ہم تمہیں آیات بیان کر رہے ہیں تاکہ تم تفکر کرو, شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈو, میں ایک کام کر لوں, کوئی ایسا کام بتا دے میں جنت میں چلا جاؤں, نہیں. لعلکم تتفکرون, اپنی آیات اللہ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تمہیں تاکہ تم تفکر کرو. ایک اور سوال تھا, اس کا جواب ہم کل دے پائیں گے, اور وہ یہ کہ چونکہ اس میں اندھی تقلید کا لفظ آیا تو ایک ہمارے برادر نے سوال کیا کہ یہ وضاحت کریں کہ ہم تو مجتہد کی بھی تقلید کرتے ہیں شرعی مسائل میں, تو یہ کون سی تقلید ہے جو غلط ہے, صحیح اور غلط تقلید. انشاءاللہ خدا نے مہلت اور زندگی دی تو کل ہم اس سوال کا جواب دیں گے 8:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.